اقسام الاطناب، الاطناب يكون بامور كثيره منها ذكر الخاص بعد العام نحو اجتهدوا في دروسكم واللغه العربيه، وفائدته التنبيه على فضل الخاص كأنه لرفعته جنس آخر مغاير لما قبله، ومنها ذكر العام بعد الخاص كقوله تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. گزشتہ سبق میں آپ نے دواعی ایجاز اور دواعی اطناب پڑھے تھے، اور مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ دواعی ایجاز میں سے ایک تسہیل الحفظ ہے، یاد کرنے کو آسان بنانا، کیونکہ بات جب مختصر ہوگی تو یاد کرنے میں آسانی ہوگی، تو یاد کرنے کو آسان بنانے کے لیے ایجاز کیا جاتا ہے. اسی طرح وہ تقریب الفہم، دواعی ایجاز میں سے ایک تقریب الفہم ہے، یعنی فہم کے بات کو قریب کرنا کہ بات سمجھنا آسان ہو جائے. بعض اوقات لمبی بات کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اور مختصر بات کا سمجھنا آسان ہوتا ہے. وضیق المقامی، اور دواعی ایجاز میں سے ایک مقام کا تنگ ہونا ہے کہ ایک موقع ہی نہیں ہے کہ لمبی بات کی جائے. والاخفاء، اور اسی طرح دواعی ایجاز میں سے ایک اخفاء ہے، بات کو چھپانا. آپ مختصر کلام کرتے ہیں، طویل اور مفصل کلام نہیں کرتے، کیونکہ آپ وہ بات صرف کسی ایک یا دو کو بتلانا چاہتے ہیں اور باقیوں سے اس بات کو چھپانا چاہتے ہیں. اور اسی طرح دواعی ایجاز میں سے سعامت المحادثہ ہے، گفتگو کی اکتاہٹ. بھائی گفتگو کی، تو بعض اوقات انسان غم میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، تو وہ گفتگو کی اکتاہٹ سے بچنے کے لیے مختصر کلام کرتا ہے. اور اطناب کے دواعی میں سے جو تھے وہ تثبیت المعنی تھا، معنی کو ثابت کرنا، یعنی سننے والے کے ذہن میں بات کو اچھی طرح جمع دینا، اچھی طرح بٹھا دینا، اور جب بات کو ذرا بات لمبی کی جائے گی، اس کی خوب وضاحت کی جائے گی، تو سننے والے کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی. اسی طرح دواعی اطناب میں سے ایک توضیح المراد تھا، مراد کی وضاحت کرنا، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ بات جب ذرا لمبی کی جائے گی تو معنی مراد اچھی طرح واضح ہو جائے گا. اور اسی طرح دواعی اطناب میں سے ایک توقید تھا، یعنی بات کو پختہ کرنا. جب ایک ہی بات مثلا پہلی مرتبہ اجمالن کی اور دوسری دفعہ تفصیلی کی، تو وہ بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی. اور اسی طرح دواعی اطناب میں سے ایک دفع الایہام تھا، یعنی خلاف مقصود کے وہم کو دور کرنا. اور جب بات کی خوب وضاحت ہوگی، بات ذرا لمبی ہوگی، تو خلاف مقصود کا وہم ختم ہو جائے گا. بھائی اس کے بعد ایجاز کی اقسام آپ نے پڑھی تھی، اور آپ انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ایجاز دو قسم پر ہے، ایک ایجاز قصر اور ایک ایجاز حذف. بھائی ایجاز حذف تو نام سے پتہ چل رہا ہے، جس میں کیا کیا جائے، حذف کیا جائے، اور حذف کے ذریعے بات کو مختصر کیا جائے. اور دوسرا ایجاز قصر تھا، اور بتلایا تھا کہ یہ ہے بلغا کی اصل توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، ایجاز قصر جو ہے، جو چھوٹے پن کا ایجاز ہے، جس میں بات چھوٹی ہوتی ہے اور معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی کے ذریعے بلیغ لوگوں کے درجوں کا پتہ چلتا ہے. جو جتنا بلیغ ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ معانی کو مختصر لفظوں میں سمیٹ لے گا. بھائی مختصر لفظوں میں. اور پھر مثال اس کی ذکر ہوئی تھی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. اور میں نے بتلایا تھا کہ عربوں میں اسی معنی کے لیے جو مختصر ترین کلام استعمال ہوتا تھا وہ القتل، انفا للقتل تھا. بھائی اور اس قرآنی کلام کو، اس کلام اللہ کو عربوں کے کلام پر کئی وجوہ سے، کئی اعتبار سے فضیلت حاصل ہے، اور میں نے بتلایا تھا علماء نے 20 یا 20 سے بھی زیادہ وجوہات ذکر کی ہیں قرآن کلام کے افضل ہونے کی اور اس کی فضیلت کی، اور ان میں سے چند ایک میں نے ذکر کی تھیں. مثلا ایک یہ ذکر کیا تھا کہ قرآن کا کلام جو ہے اس میں حروف تھوڑے ہیں جبکہ عربوں کے کلام میں حروف زیادہ ہیں. کلام اللہ کے اندر اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے 11 حروف استعمال ہوئے جبکہ عربوں کے کلام میں 14 حروف استعمال ہوئے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو کلام مختصر ہو اور معنی مراد کو پوری طرح ادا کر رہا ہو وہ لمبے کلام کی بنسبت اعلیٰ ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے. نیز قرآنی کلام کو اس وجہ سے بھی فضیلت حاصل تھی کہ اس کے اندر مطلوب کی تصریح کی گئی تھی، کیونکہ مقصود اور مطلوب حیات ہے، زندگی ہے، اور حیات کی تصریح کلام اللہ کے اندر تو ہے، عربوں کے کلام میں نہیں. اور یقیناً وہ کلام جس کے اندر مطلوب کی تصریح ہو وہ اعلیٰ ہوتا ہے اس کلام کے مقابلے میں جس میں مطلوب کی تصریح نہ ہو. اسی طرح قرآن کا جو کلام ہے اس کے اندر نکرہ آیا تھا اور وہ نکرہ تعظیم یا نوعیت کا فائدہ دے رہا تھا، جبکہ کلام عرب اس فائدے سے خالی ہے، تو کلام اللہ کو فضیلت حاصل ہوئی. اور اسی طرح قرآن کا جو کلام ہے وہ عام ہے، وہ ہر جہاں بھی قصاص آئے وہ کلام صادق آئے گا کہ فی القصاص حیات، اور ان کا کلام عام نہیں، وہاں قید نکالنا پڑتی ہے کہ کون سا قتل جو قصاصاً ہو تو صرف وہاں تو ان کا کلام صادق آئے گا، اور جو قتل ظلمن ہو، ظلم کرتے ہوئے ہو، وہاں پر وہ صادق نہیں آتا. اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو کلام عام ہو، تمام صورتوں کو شامل ہو، وہ اعلیٰ ہوتا ہے دوسرے کلام کے مقابلے میں جو تمام صورتوں کو شامل نہ ہو. بھائی اور نیز قرآن کا کلام جو ہے وہ تکرار سے خالی ہے، اس میں کسی لفظ کو دوبارہ نہیں ذکر کیا گیا، جبکہ عربوں کے کلام کے اندر قتل کا لفظ 2 دفعہ ذکر ہے تو اس میں تکرار آیا، اور وہ کلام اعلیٰ ہوتا ہے جو تکرار سے خالی ہو بنسبت اس کلام کے جس میں تکرار ہو. اور نیز قرآن کا جو کلام ہے اس میں کسی لفظ کو محذوف نہیں نکالنا پڑتا، فی القصاص حیات، قصاص میں زندگی ہے، دیکھو کوئی محذوف نہیں یہاں پر. اور جبکہ عربوں کے کلام کے اندر محذوف من ترکی ہی یہ قید محذوف نکالنا پڑتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی. قتل زیادہ نفی کرنے والا ہے قتل کی، کس کے مقابلے میں، وہ تو ذکر ہی نہیں، تو وہ آگے محذوف ہے من ترکی ہی، اے من ترک القتل، ترک قتل کے مقابلے میں قتل جو ہے وہ قتل کی زیادہ نفی کرنے والا ہے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ وہ کلام جو جس میں محذوف کی حاجت ہی نہ ہو وہ اعلیٰ ہوتا ہے اس کلام کے مقابلے میں جو محذوف کا محتاج ہو. گئی اور ساتھی وجہ یہ ذکر کی تھی کہ قرآن کا جو کلام ہے اس میں صنعت مطابقت ہے، اور جو متضاد معانی کو جمع کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ وہ کلام جس کے اندر کوئی صنعت ہو، مثلا صنعت طباق ہو، وہ اعلیٰ ہوگا اس کلام کے مقابلے میں جس میں اس قسم کی کوئی صنعت نہ ہو. بھائی نہ ہو. اور اسی طرح اس کی پھر مزید مثالیں بھی ذکر ہوئی تھیں. آج ہم اتناب کے بارے میں پڑھیں گے. بھائی اتناب تو کہتے ہیں اقسام الاتناب، اتناب کی اقسام. الاتناب یکون بامور کثیرت، اتناب جو ہے بہت سی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کی بہت سی صورتیں ہیں، بہت سی قسمیں ہیں. منہا ان قسموں میں سے ایک جو ہے، ان چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے، ذکر الخاص بعد العام. خاص کے اندر یاد رکھیے یہ صاد مشدد ہے، ذکر الخاص، اور عام کے اندر بھی میم مشدد ہے، عام می. تو ان میں سے ایک ذکر الخاص بعد العام، عام کے ذکر کے بعد خاص کو ذکر کرنا. نحو مثال کے طور پر اجتہدوا فی دروسکم واللغۃ العربیۃ، تم لوگ محنت کرو اپنے درسوں میں، اپنے سبقوں میں، واللغۃ العربیۃ اور عربی زبان میں. تو یہ دیکھیے بھائی دروسکم کو جب ذکر کر دیا گیا اپنے تمہارے سبق جو ہیں تو اس میں عربی زبان بھی آ گئی تھی، اس کا سبق بھی بیچ میں آ گیا تھا، لیکن پھر واللغت العربیہ کو دوبارہ ذکر کیا گیا. بھائی سمجھ میں آئے بات دوبارہ؟ حالانکہ یہ دروسکم کے اندر بھی آ گیا تھا، تو کیونکہ وہ بھی ایک سبق ہے تو وہ بھی ان سبقوں کے اندر آ گیا، تو پھر اس کو بعد میں ذکر کرنا یہ ہے اتناب. بھائی کیا ہے؟ اتناب ہے. اور آپ جانتے ہیں اتناب جو کیا جاتا ہے وہ بھی بغیر فائدے کے نہیں ہوتا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. اگر بغیر فائدے کے ہوگا وہ تو تطویل بن جائے گی. بھائی تو اس میں فائدہ کیا ہے اس کو دوبارہ ذکر کرنے کا؟ کہتے ہیں وفائدتہ التنبیہ علی فضل الخاص، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ متنبہ کرنا ہے اس خاص کی فضیلت پر. وہ جو خاص، جس کو جو پہلے عام کے، بھائی پہلے دروس حکم آیا وہ عام ہے، اس عام کے بعد پھر خاص کو یعنی ایک کو ذکر کر دیا گیا، تو اس میں تنبیہ کر دی گئی اس خاص کی فضیلت پر. یعنی باقی درسوں کے اندر یہ عربی زبان کا جو درس ہے اس کو خاص فضیلت حاصل ہے. کأنہ لرفعتہ جنس آخر مغائر لما قبلہ، گویا یہ کہ یہ اپنی بلندی کی وجہ سے ایک اور ہی جنس ہے، مغائر لما قبلہ، جو اپنے سے ماقبل سے جدا ہے، غیر ہے. بھائی اپنے سے ماقبل سے جدا. بھائی دیکھیے عربی زبان کا درس اس کو بعد میں الگ ذکر کیا گیا، اگرچہ دروس حکم کا لفظ ما قبل میں آیا تھا اس کے اندر بھی عربی درس داخل ہو گیا تھا، لیکن بعد میں اس کو عطف کے ساتھ دوبارہ ذکر کیا گیا، اور عطف تو تقاضا کرتا ہے مغایرت کا. عطف تو کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ جاءنی زید و زید، اس طرح کوئی بھی نہیں کہتا، کیونکہ زید ثانی اور زید اول دونوں ایک ہی چیز ہے. ہاں جاءنی زید و عمر، تو عمر کا عطف زید پر کیا جاتا ہے، کیونکہ عمر کیا ہے؟ زید سے جدا ہے، الگ ہے، تو عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے کہ معطوف جو ہے وہ جدا اور علیحدہ ہو. کس سے؟ معطوف علیہ سے. تو یہاں پر بھی اگرچہ وہ خاص پہلے اس کے اندر عام کے اندر داخل تھا، لیکن پھر اس کو بعد میں علیحدہ بھی ذکر کر دیا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ ان میں سے یہ اتنا اعلی و ارفع اور بلند ہے کہ گویا یہ ماقبل کی جنس ہے ہی نہیں، یہ ان میں داخل ہی نہیں ہے، یہ ایک الگ ہی چیز ہے. بھائی ایک الگ ہی چیز ہے. کس بنا پر؟ کس بنا پر اس کو الگ جنس قرار دیا جاتا ہے؟ اس کی اعلی صفات کی وجہ سے، اس کے فائدوں کی وجہ سے. بھائی تو گویا ماقبل میں یوں سمجھو اس کا ذکر ہی نہیں ہوا، یہ تو جنس ہی اور ہے، یہ تو چیز ہی اور ہے، تو ماقبل والی چیزوں میں یہ داخل ہی نہیں. جب ماقبل والی چیزوں میں داخل ہی نہیں تو اس کے حکم کا تو پتہ ہی نہیں ہے. باقیوں کے بارے میں تو بتا دیا کہ ان سبقوں میں کیا کرو، محنت کرو، اور گویا عربی زبان کا درس جو ہے وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے، اس کی تو ابھی بات ہی نہیں آئی کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، تو اس کا بھی بتلا دیا کہ اس میں بھی کیا کرو، محنت کرو. بھائی سورج سمجھ میں آ گئے. تو یہ خاص کو ذکر کیا جاتا ہے کس کے بعد؟ عام کے بعد. کیا بتلانے کے لیے؟ اس کی فضیلت بتلانے کے لیے کہ گویا یہ ایک علیحدہ ہی جنس ہے، ماقبل سے جدا ہے، اس کے اندر داخل ہی نہیں ہے. بھائی جب ان میں داخل ہی نہیں ہے تو باقیوں کے حکم کا تو پتہ چل گیا، اس کے حکم کا گویا ابھی تک پتہ ہی نہیں، تو پھر اس کو اس کی ذکر کر دیتے ہیں علیحدہ سے. جیسے قرآن میں ہے بھائی تنزل الملائکۃ والروح، کہ لیلۃ القدر کے اندر فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ فرشتے اترتے ہیں، والروح اور حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ بھی. اب الروح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور وہ بھی جب ماقبل میں ملائکہ کا ذکر آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی ملائکہ میں سے ہیں، وہ بھی اس کے اندر داخل تھے، لیکن پھر ان کو علیحدہ ذکر کر دیا گیا. تو عام کے بعد کس کو ذکر کیا گیا؟ خاص کو. کیا بتلانے کے لیے؟ کہ یہ جو ہیں حضرت جبریل علیہ السلام اپنی صفات کی وجہ سے، اتنی اعلیٰ صفات ہیں ان کی، گویا کہ یہ ان کی جنس میں سے ہیں ہی نہیں، یہ جنس ہی الگ ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے نقطہ اس کے اندر. بھائی نقطہ سمجھ بھی آیا کہ ویسے سر ہلا رہے ہیں؟ بھائی سمجھ میں آ گیا. بھائی تو اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے. یہ معنی ہے وفائدتہ التنبیہ علی فضل الخاص، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ متنبہ کرنا ہے اس خاص کے فضل پر، اس کے فضیلت پر، کانہ لرفعتہ، گویا کہ وہ خاص جو ہے اپنے بلندی کی وجہ سے، جنس آخر ایک اور ہی جنس ہے، مغایر لما قبلہ جو اپنے سے ما قبل سے جدا ہے، غیر ہے۔ دوسری صورت اتناب کی ومنہا ذکر العام بعد الخاص، اور اتناب جن امور کے ساتھ کیا جاتا ہے ان میں سے ایک جو ہے عام کو ذکر کرنا، بعد الخاص کس کے بعد تھا، یہ پہلے کا عکس ہے، پہلے میں تھا عام پہلے ذکر ہوتا تھا اور خاص بعد، اب خاص پہلے ذکر ہوگا اور عام بعد میں۔ کا قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات، حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا فرما رہے ہیں، رب اغفر لی، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما دیجئے، مجھے بخش دیجئے، ولی والدی اور میرے والدین کو، ولی من دخل بیتی مؤمنا اور وہ شخص جو داخل ہو میرے گھر میں مومن ہو کر، وللمؤمنین والمؤمنات اور تمام مومنین اور تمام مومنات کی، تمام مومنین اور تمام یعنی جتنے اہل ایمان ہیں تا قیامت، ان سب کی، چاہے مرد ہیں یا عورتیں، ان سب کی اے لب مغفرت فرما دیجئے۔ اب دیکھیے، اگر صرف یہ کہہ دیا جائے رب اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما دیجئے، تو اس کے اندر بھی وہ داخل تھے، حضرت نوح علیہ السلام بھی اہل ایمان میں سے وہ بھی ان میں داخل، اور ان کے والدین بھی اہل ایمان میں سے وہ بھی ان میں داخل، اور جو ان کے گھر اہل ایمان لا کر داخل ہوگا وہ بھی ان میں داخل، لیکن اس کے باوجود ان کو الگ ذکر کیا گیا، تو خاص کو الگ ذکر کیا گیا اور مومنین اور مومنات جو عام ہے اس کو بعد میں علیحدہ ذکر کیا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ حکم اگرچہ عام ہے، سب کو شامل ہے، سب کے لیے دعا ہے، لیکن جن کو مقدم کیا گیا وہ زیادہ لائق ہیں اس حکم کے، وہ کیا ہیں، تو ان کو یہ بتلانے کے لیے کہ وہ اس حکم کے زیادہ لائق ہیں تو ان کو مقدم کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مومنین اور مومنات کے اندر سب داخل تھے، یہ ہے عام، اور اس سے ماقبل میں جو اپنا ذکر کیا، اپنے والدین کا ذکر کیا، اور اپنے گھر میں داخل ایمان کی حالت میں داخل ہونے والے افراد کا ذکر کیا، تو یہ ہے خاص بھائی خاص، تو خاص پہلے ذکر ہے اور عام بعد میں، تو یہ ہے ذکر العام بعد الخاص۔ تو یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو مقدم ہیں یہ اس حکم کے زیادہ لائق ہیں، اگرچہ یہ حکم ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ عام ہے۔ وَمِنْهَا الْإِيضَاحُ بَعْدَ الْإِبْهَامِ، اور اتناب کی جن چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ان میں سے ایک ایزاح بعد الابہام ہے، یعنی ابہام کے بعد وضاحت کرنا، ابہام کے بعد، یعنی کلام دو طرح لایا جائے، اولاً ایک چیز کو اجمالاً ذکر کیا جائے اجمالی طور پر، اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل ذکر کی جائے۔ تو دیکھیے وہی چیز دو دفعہ آ گئی، پہلے اجمالاً اور پھر تفصیلاً، تو اتناب آ گیا، کیا آ گیا، اتناب آ گیا، بات لمبی ہو گئی بھائی۔ اور فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے، فائدہ اس کا یہ ہے تاکہ سننے والے کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے بھائی، کیونکہ ایک ہی چیز جب دو دفعہ ذکر ہوگی تو ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی، پہلے اجمالاً آئی اور پھر اس کے بعد تفصیلاً آ گئی بھائی سننے والے، اور نیز اس لیے کیونکہ اس سے اس علم کی لذت بڑھ جائے گی۔ پہلے جب ایک چیز کو مبہم طریقے سے ذکر کیا جائے گا تو سننے والے کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ بھئی پوری تفصیل تو نہیں بیان کی گئی، اس سے کیا مراد ہے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر داخل ہیں، آگے پھر جب پوری تفصیل آئے گی تو وہ ذہن کے اندر طلب پیدا ہو چکی تھی، اب بات ذہن کے اندر اچھی طرح بیٹھ جائے گی اور اس علم کی لذت بھی محسوس ہوگی، اس لیے کیونکہ دل میں شوق اور طلب پیدا ہو گئی تھی پہلا حصہ کلام کا سنتے ہی. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ چیزیں جن کے ساتھ اجتناب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک ایزاح بعد الابہام ہے، یعنی ابہام کے بعد ایزاح کرنا، وضاحت کرنا. نحو مثال کے طور پر امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین. حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ کہ تم ڈرو اس ذات سے جس نے تمہاری مدد کی، امدکم جس نے تمہاری، وہ ذات جس نے تمہاری مدد کی، بما تعلمون ان چیزوں کے ساتھ جو تم جانتے ہو، امدکم بھی انعام و بنین وہ ذات جس نے تمہاری مدد کی، بھی انعام و بنین مویشیوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، وہ جنات و عیون اور باغات اور چشموں کے ساتھ. تو دیکھیے پہلے اسی بات کو اجمالاً ذکر کیا گیا، وہ ذات جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں کے ساتھ جو تم جانتے ہو، اس میں وہ ساری چیزیں آ گئیں جن کو وہ جانتے تھے، اور پھر آگے انہیں کی تفصیل بھی آ گئی کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں، مثلاً مویشی ہیں، بیٹے ہیں اور باغات ہیں اور چشمے ہیں وغیرہ. بھائی تو پہلے بات اجمالاً آئی تھی یعنی ابہام تھا، آگے اس کی کیا آ گئی، وضاحت آ گئی، تو ایزاح بعد الابہام ہوا اور بات اس سے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے. ومنہ التوشیع اور ان چیزوں میں سے جن کے ساتھ اتناب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک توشیع ہے. توشیع توشیع یہ وہ ہوا ان یؤتی فی آخر الکلام بمثنى، وہ یہ کہ لایا جائے کلام کے آخر میں ایک تثنیہ کو، بمثنم مفسرم باثنین، ایسے تثنیہ کو جس کی تفسیر کی گئی ہو دو کے ساتھ. کلام کے آخر میں کیا لایا جائے، ایک تثنیہ کو لایا جائے اور ایسا تثنیہ ہو جس کی آگے تفسیر کتنی چیزوں کے ساتھ کی جائے، دو چیزوں کے ساتھ کی جائے. کا قول ہی جیسے ایک شاعر کا قول ہے، امسی و اصبحو من تذکارکم وصبا یرسی للمشفقان الاہل والولد. شاعر کسی جو اس کے احباب میں سے جو اس سے جدا ہو گئے ہیں یا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی یاد میں یہ شعر کہتا ہے اور کہتا ہے، امسی و اصبحو میں شام کرتا ہوں اور صبح کرتا ہوں، وصابن وصب کہتے ہیں تکلیف محسوس کرنا، دکھ اٹھانا، دکھ اٹھاتے ہوئے، من تذکارکم، تذکار کا معنی ہے یاد، یاد تا پر فتحہ پڑھنا ہے، تذکار نہیں ہے تذکار ہے، تو تکلیف اٹھاتے ہوئے، من تذکارکم تمہاری یاد سے، یعنی یوں با محاورہ ترجمہ کریں، بے قرار ہوتے ہوئے تمہاری یاد سے، میں صبح کرتا ہوں اور شام کرتا ہوں تمہاری یاد میں بے قرار ہوتے ہوئے. یرسی لی، رسا یرسی کے ویسے معنی ہوتے ہیں مرثیہ کہنا، کسی کے انتقال پر غم کے اشعار کہنا، یہ کیا کہ ہے مرثیہ، لیکن یرسی کا صلہ لام آ جائے جیسے یہاں پر لام ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ترس کھانا، رحم کرنا. یرسی لی، مجھ پر رحم کھاتے ہیں، مجھ پر ترس کھاتے ہیں، المشفقانی دو شفقت کرنے والے، مجھ پر کون ترس کھاتے ہیں، دو شفقت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کون ہیں، الاہل والولد بیوی اور اولاد، جو ہے بیوی اور اولاد. شاعر کہتا ہے جن کا وہ تذکرہ کر رہا ہے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں صبح اور شام تمہاری یاد میں بے قرار رہتا ہوں، یہاں تک کہ مجھ پر دو شفقت کرنے والے دو مہربان لوگ جو ہیں وہ مجھ پر ترس کھانے لگتے ہیں میری اس حالت کو دیکھ کر. اور وہ دو مہربان لوگ کون ہیں؟ بیوی ہے اور میری اولاد ہے. وہ مجھ پر ترس کھانے لگتے ہیں کہ اتنا غم کرنا ٹھیک نہیں ہے بھائی، اتنا میں غمگین رہتا ہوں اور اتنا بے قرار رہتا ہوں تمہاری یاد کے اندر. تو مقام استشهاد ہے المشفقان الاہل والولد. المشفقان، دیکھو یہ تثنیہ لایا گیا، کتنے ہیں شفقت کرنے والے؟ دو ہیں. تو یہ تثنیہ لایا گیا اور آگے پھر تفسیر بھی کر دی گئی اس تثنیہ کی کہ وہ شفقت کرنے والے دو ذاتیں کون سی ہیں؟ الاہل والولد، بیوی ہے اور اولاد ہیں. دیکھیے یہاں اتناب آیا اور اس کو کہتے ہیں توشیع. اتناب کس طرح آیا بھئی؟ دیکھیے اگر مشفقان کو نکال کر کلام یوں کر لیا جاتا یرسی للاہل والولد، مجھ پر ترس کھاتے ہیں کون؟ بیوی اور اولاد، تو بھی بات پوری تھی. تو یہ المشفقان کے تو ذکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ مشفقان سے یہی اہل اور اولاد بھی تو مراد ہیں اور ان کا تو آگے ذکر آ رہا ہے. تو یہ جو مشفقان کو بیچ میں ذکر کیا گیا یہ کیا ہے؟ اتناب ہے. یہ کیا ہے؟ اتناب ہے. بات لمبی ہو گئی بھائی، بات لمبی ہو گئی. اور نیز اس میں بھی یہ وہی ایزاح بعد الابہام ہے، پہلے مبہم چیزوں کو ذکر کیا گیا، دو شفقت کرنے والے کون ہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا، آگے پھر اسی کی وضاحت آ گئی کہ وہ کون ہیں، بیوی اور اولاد ہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں اتناب کس طرح آیا؟ اس تثنیہ کے ذکر سے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف تثنیہ ہی کو نہیں ذکر کیا جاتا بلکہ بعض اوقات جمع کو ذکر کیا جاتا ہے اور آگے پھر کئی افراد کے ساتھ اس کی تفسیر کر دی جاتی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر تثنیہ کو ذکر کر دیا، اس لیے کیونکہ کم از کم دو تو ضرور ہوں گے جن کے ساتھ آگے پھر تفسیر ہوگی، تو دو یا دو سے زیادہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں. ومنها التقرير لغرض كطول الفصل في قوله، اور جن چیزوں کے ساتھ اتناب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک تقریر ہے. تقریر اور تکرار دونوں طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تکرار کہتے ہیں ایک چیز کو کم از کم دو بار ذکر کرنا، یہ کیا ہے؟ تکرار ہے. تو تکرار سے بھی کلام میں اتناب آئے گا. لغرض، اور وہ تکرار بھی کس لیے ہوگا؟ کسی غرض اور مقصد کے لیے ہوگا، کیونکہ اگر بغیر کسی مقصد کے تکرار ہوگا پھر تو وہ تطویل بن جائے گا، اور تطویل تو بلاغت سے خارج ہے بھائی. تو تکرار ہوگا لغرض، کسی مقصد کی وجہ سے. کطول الفصل، جیسے کہ لمبا فصل ہے. فی قولہ، شاعر کے اس قول میں شاعر کہتا ہے وَإِنَّمَا رَأَنْ دَامَتْ مَوَاسِقُ عَهْدِهِ عَلَى مِثْلِ هَذَا إِنَّهُ لَكَرِيمٌ. بھئی آپ کی میری کتاب میں انہوں نے لکھا ہے وَإِنِّمْرُؤٌ، آپ کی کتابوں میں بھی اسی طرح ہے، اِنِّمْرُؤٌ نہیں بھئی، وَإِنَّمَا رَأَنْ، تو یہ شروع میں ہے، واو کے بعد اِنَّا ہے، اِنَّا، اس کو اِنَّا کریں، اور آگے ہے امرأن، کیونکہ انہ نصب دیتا ہے تو واو نہیں ہونا چاہیے، الف پر حمزہ ہونی چاہیے. امرأن، واو پر حمزہ نہیں بلکہ الف پر حمزہ ہونی چاہیے. وَإِنَّمْرَأَن لکھ لیا بھائی. اور دامت مواثیق ہے میری کتاب میں بس، حالانکہ آگے لفظ بھی ہے عہدہ، دامت مواثیق عہدہ، تو یہاں عہد کا لفظ بھی ہے، اور حاشیے میں البتہ یہ لفظ انہوں نے دیا ہوا ہے شعر کے اندر بھائی، مواثیق عہدہ، تو مواثیق کے بعد عہدہ کا لفظ لکھیں. تو دیکھیے یہاں پر وَإِنَّ حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر. انا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. تو یہ جو امرأن آیا ساتھ انا کے، یہ ہے انا کا اسم. اور شعر کے بالکل آخر میں جو آ رہا ہے لکریمن، یہ ہے انا کی خبر. یہ کیا ہے؟ اور ان کے درمیان ایک لمبا فصل آ گیا تھا، بہت سے الفاظ جمع ہو گئے، انا کے اسم اور انا کی خبر. دیکھو درمیان میں کیا کیا آیا, دامت مواثیق عہدہ علی مثل ہذا. دیکھو کتنے سارے لفظ آ گئے کس کے درمیان, انا کے اسم اور انا کی خبر. تو لمبا فصل آ گیا تھا, اسی لیے شاعر نے آگے انا کے اسم اور انا کا دوبارہ تکرار کیا. انہو یہ وہی ان امرأن ہے بھائی, یہ وہی ان امرأن, اسی کا دوبارہ تکرار کیا. انا وہی دوبارہ لے آیا اور امرأن کہنے کے بجائے اس کی طرف ضمیر لوٹا دی تاکہ یہ انہو جڑ جائے لکریم ان کے ساتھ اپنی خبر کے ساتھ. انا تاکہ اپنی خبر کے ساتھ جڑ جائے. بات بھی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ درمیان میں طول فصل تھا, لمبی جدائی تھی, لمبا فصل آ گیا تھا, جدائی آ گئی تھی, اس لیے اس انا اور اس کے اسم کو شاعر نے خبر کے پاس دوبارہ ذکر کیا. تو یہ ہے تکرار. اور یہ تکرار کس لیے کیا اس نے, کیونکہ درمیان میں کیا گیا تھا, لمبا فصل آیا تھا, تو یہ غرض تھی. تو لمبا فصل آ گیا تھا تو یہ نہ ہو سننے والے کو بات ہی سمجھ میں نہ آئے یا وہ اس کا کوئی اور معنی سمجھ لے, تو اس لیے شاعر نے انا اور اس کے اسم کو مقرر ذکر کیا. ترجمہ کیا ہے, وَإِنَّ مَرَأَن دَامَت, دام یا دومو کے معنی ہوتے ہیں دائم رہنا, مسلسل رہنا. مواثیق عہدہ, مواثیق جمع ہے میثاق کی, میثاق اور عہد کا ایک معنی ہے. میثاق کا معنی بھی وعدہ اور عہد بھی کہتے ہیں وعدے کو عربی زبان میں. تو شاعر کیا کہتا ہے, وَإِنَّ مَرَأَن دَامَت. دیکھو امرأن نکرہ آیا, امرأن اور نکرہ کے بعد فعل آیا, اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے, صفت بنتا ہے. تو شاعر کہتا ہے وَإِنَّ مَرَأَن دَامَتْ مَوَاثِقُ عَهْدِهِ عَلَى مِثْلِ هَذَا, اور بے شک ایسا آدمی کہ دائم رہے اس کا اس کے وعدے اور اس کے عہد و قرار, عَلَى مِثْلِ هَذَا, اس جیسی چیزوں پر, کہ بے شک وہ آدمی جس کا وعدہ برقرار رہے اس جیسی چیزوں پر, لکریم, وہ کیا ہے, معزز آدمی ہے. کیونکہ ہر ایک اس طرح نہیں کر سکتا. تو کوئی بات ہوگی جس کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے کہ اس جیسی چیزوں پر جو اپنے وعدے کو برقرار رکھتا ہے اور ان پر دائم رہتا ہے, انہو لکریم, بے شک ایسا آدمی کریم آدمی ہے, معزز آدمی ہے. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی. وَقَزِيَادَتِ الترغیب فِي الْعَفْوِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى, اور جیسے ترغیب کی زیادتی ہے, فِي الْعَفْوِ معاف کر دینے میں, فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کے اس قول میں, اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں ان من ازواجکم, بے شک تمہاری بیویوں میں سے, و اولادکم اور تمہاری اولاد میں سے, عدو ولکم تمہارے لیے دشمن ہیں. تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں بعض کیا ہے, تمہارے دشمن ہیں. بھئی دشمن ہے کس اعتبار سے, معنی یہ ہے یعنی وہ تمہیں آخرت سے غافل کر دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, آخرت سے غافل کر دیتے ہیں, تو تمہیں اس اعتبار سے نقصان پہنچتا ہے, تو بہی اعتبار وہ تمہارے دشمن ہیں. فحذروہم, تو تم ان سے بچو, یعنی خبردار رہو, آخرت سے غافل نہ ہو, ان کی محبت میں کہیں آخرت سے تم غافل نہ ہو جانا, ہوشیار رہنا. فحذروہم, تو تم ان سے بچو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, اور اگر تم معاف کر دو, وَإِن تَعْفُوا, اور اگر تم معاف کر دو, وَتَصْفَحُوا, اور درگزر کرو, وَتَغْفِرُوا, اور بخش دو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, پس یقیناً اللہ بخشنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر آیا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, اور تینوں کا ایک ہی معنی ہے, تینوں کا ایک ہی معنی ہے, معاف کر دینا, درگزر کرنا, بخش دینا. دیکھو سب ایک ہی معنی ہے بھائی, سب کیا کر رہے ہیں, ایک ہی معنی. تو یہاں پر ایک سے بھی کام چل سکتا تھا، لیکن تین کو ذکر کر دیا گیا، تین لفظوں کو، اور معنی سب کا ایک ہی ہے، تو کلام میں اتناب آ گیا. کیا آ گیا؟ اتناب آ گیا. اور یہاں کیا مقصد ہے اتناب کا؟ تاکہ زیادہ ترغیب ہو جائے، تاکہ کیا ہو جائے؟ زیادہ ترغیب ہو جائے. ایک دفعہ ذکر ہوگا اس میں ترغیب آ گئی، لیکن یہاں صرف ترغیب نہیں بلکہ زیادہ ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ زیادہ ترغیب ہو جائے، تو تین دفعہ لفظ کو ذکر کر دیا گیا. بھائی تین لفظوں کو ذکر کر دیا گیا، بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی خوب ترغیب دی جا رہی ہے ان سے درگزر کرنے کی، اور ان کو معاف کرنے کی، اور ان سے اچھا برتاؤ کرنے کی. یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ وَقَتَأْكِيدِ الْإِنذَارِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى. اور جیسے کہ انذار کہتے ہیں کسی کو ڈرانا، کسی کو خبردار کرنا، اور جیسے کہ ڈرانے کی تاکید ہے، یعنی اس میں قوت پیدا کرنا، اس میں زور پیدا کرنا، فی قولہ تعالی اللہ کے اس قول میں، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. کلا حرف ردا ہے، آپ جانتے ہیں ڈانٹ کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کلام عرب کے اندر. بھائی کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون عن قریب تم لوگ جان لوگے، تمہیں پتا چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، عن قریب تم کو پتا چل جائے گا، تم لوگ جان لوگے. تو یہاں دیکھیے یہ کلا ڈانٹ کے طور پر ہے، کسی چیز سے کسی کو روکنے کے لیے ہے، ڈانٹنے کے لیے ہے. تو یہاں اللہ تعالی جو اللہ خطاب فرما رہے ہیں مشرکین سے کہ تم غلطی پر ہو، تم دنیا کے اندر لگے ہوئے ہو، اور آخرت کے احوال سے اور آخرت سے پورے طور پر تم غافل ہو. کلا ہرگز نہیں، یعنی تمہیں دنیا میں منہمک نہیں ہونا چاہیے، دنیا ہی میں نہیں لگے رہنا چاہیے، بلکہ توجہ کس طرف ہونی چاہیے؟ آخرت کی طرف ہونی چاہیے. اور ابھی تو تمہیں اپنی اس غلطی کا احساس نہیں ہو رہا. سوف تعلمون عن قریب، تم جان لوگے جب اللہ سے ملاقات ہوگی اور قیامت کی ہولناکیاں سامنے آئیں گی، تو پھر تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا اور اندازہ ہوگا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، یعنی تمہیں دنیا کے اندر منہمک نہیں ہونا چاہیے، اس غلطی سے اپنے آپ کو بچاؤ، آخرت کی طرف توجہ کرو. سوف تعلمون عن قریب، تم لوگ جان لوگے. بھائی تو یہاں پر دیکھیے بھائی، کلا سوف تعلمون ایک دفعہ ذکر ہوا، پھر کلا سوف تعلمون دوبارہ ذکر ہوا، تو دیکھیے تکرار آیا. کیا آیا؟ تکرار آیا. اور تکرار بھی یہ کس نقطے کی وجہ سے ہوگا؟ ویسے نہیں، اور یہاں پر نقطہ کیا ہے کہ اس خبردار کرنے میں زور پیدا کرنا ہے. کیا پیدا کرنا ہے؟ صرف خبردار نہیں بلکہ زوردار طریقے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ خبردار کیا جا رہا ہے. چنانچہ اسی لیے سما بیچ میں ذکر کیا گیا، اور سما کس لیے آتا ہے؟ بعد زمانی کے لیے، بعد زمانے میں بعد اور دوری کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید ثم عمرو، کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا؟ کہ میرے پاس زید آیا، پھر اس کے کافی دیر بعد کون آیا؟ عمر آیا. دیکھو زمانہ بیچ میں طویل آیا، لمبا زمانہ، اس کے لیے ثم آتا ہے. تھوڑا زمانہ ہو تو اس کے لیے فا آتی ہے. تو ثم کس لیے آتا ہے؟ بعد زمانی کے لیے. تو ہوتا تو یہ بعد زمانی کے لیے ہے، لیکن یہاں اس کو بعد مرتبی کے لیے استعمال کر لیا گیا. کس لیے؟ بعد مرتبی، یا یوں کہ بعد مکانی کے لیے. ثم آتا تو ہے دو زمانوں میں دوری بیان کرنے کے لیے، دو زمانوں میں. جاءنی زید ثم عمرو، معلوم ہوا زید کا آنا اور عمر کا آنا ان میں کافی طویل زمانہ ہے، کافی وقت بیچ میں ہے. تو یہ آتا ہے کس لیے؟ بعد زمانی، زمانے کی دوری کو بیان کرنے کے لیے. لیکن یہاں اس کو بعد مکانی، جگہ کی دوری کے لیے، یعنی مرتبے کی دوری کے لیے استعمال کیا گیا ہے. کس لیے؟ مرتبے کی دوری کے لیے، اس لیے کیونکہ ایک ہے پہلا انذار کلا سوف تعلمون، اور ایک ہے دوسرا انذار کلا سوف تعلمون، بیچ میں ثم ذکر کیا گیا یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو دوسرا انذار ہے، یہ جو دوسرا خبردار کیا جا رہا ہے یہ پہلے سے بھی بڑھ کر ہے اور اس سے بہت اونچا ہے، یہ پہلے سے بھی بڑھ کر، بھائی دو چیزوں کے اندر جب مرتبے میں دوری ہوگی تو ایک چیز نیچے ہوگی دوسری اس سے بہت اوپر ہوگی، بہت اوپر، تو ثم آتا ہے بعد زمانی کے لیے، لیکن یہ بعد مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے یہاں لایا گیا کہ یہ جو دوسرا انذار ہے یہ پہلے انذار سے بھی بہت اونچا ہے، یعنی اس میں اور زیادہ تمہیں کیا کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، دونوں انذار برابر درجے کے نہیں ہیں۔ معنی بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پہلا، ایک پہلا انذار ہے، ایک دوسرا، پہلا اس درجے کا ہے تو دوسرا اس سے بہت اونچے درجے کا ہے، تو دونوں میں بعد آ گیا یا نہیں؟ لیکن یہ بعد مکان کے اعتبار سے ہے، درجے کے اعتبار سے ہے، زمانے کے اعتبار سے تو نہیں، اور ثم تو آتا ہے کس لیے؟ زمانے کے لیے، لیکن اسی ثم کو یہاں استعمال کر لیا گیا کیا بتلانے کے لیے؟ بعد مرتبی بتلانے کے لیے کہ ایک پہلا انذار ہے، دوسرا اس کے برابر درجے کا نہیں ہے بلکہ اس سے بہت اونچے درجے کا ہے، یعنی اس سے بھی بڑھ کر تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ ہرگز دنیا کے اندر مشغول نہ رہو، سوف تعلمون، عن قریب تم جان لوگے جب یہ ہولناکیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ایک چیز کو ڈرانا اور خبردار کرنے کے بھی مختلف درجے ہو سکتے ہیں نا، ایک ہی درجے کا تو ڈرانا نہیں، ڈرانے اور خبردار کرنے کے بھی مختلف درجے، ایک ہے ذرا ہلکے درجے میں کسی کو خبردار کیا جائے، ایک ہے زوردار درجے میں، ایک اس سے بھی بڑھ کر۔ تو یہاں ثم کے ذریعے بتلایا گیا کہ یہ جو دوسرا انذار ہے یہ اس انذار سے بھی بڑھ کر ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ثم کے ذریعے بتلایا گیا کہ یہ دوسرا انذار پہلے انذار سے بھی بڑھ کر ہے بھائی۔ وَمِنْهَا الْاعْتِرَاضُ وَهُوَ تَوَسُّطُ لَفْظٍ بَيْنَ أَجْزَاءِ جُمْلَةٍ أَوْ بَيْنَ جُمْلَتَيْنِ مُرْتَبِطَتَيْنِ مَعْنًى لِغَرَضٍ، جی، اور وہ چیزیں جن کے ساتھ اتناب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک اعتراض ہے، کیا ہے؟ اعتراض۔ بھائی وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں کلام میں کبھی کبھار، کتاب کے اندر درمیان میں ایک بات چل رہی ہوتی ہے، کسی بزرگ کا نام آتا ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے رحمہ اللہ، تو استاد آپ کو بتلاتے ہیں یہ جملہ معترضہ ہے، اور جملہ معترضہ اسے کہتے ہیں جس کا ما قبل اور ما بعد سے کوئی ربط نہیں ہوتا، ایک بات چل رہی ہے لیکن ایک شخص کا نام آیا تو مصنف اس کو دعا دینا چاہتا ہے تو بیچ میں وہ رحمہ اللہ لکھ دیتا ہے، تو اس کا ما قبل اور ما بعد سے تعلق نہیں ہوتا، یہ بیچ میں الگ دعا ہوتی ہے۔ یا اسی طرح بھائی کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو جو بات ذکر ہو رہی ہے وہ تو ہوتی ہے، حضور کے نام کے ساتھ ہی درود لکھا ہوتا ہے، یعنی حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہوتی ہے، تو یہ دعا کیا ہے؟ جملہ معترضہ ہے، جملہ معترضہ، یعنی اس کا ما بعد اور ما قبل سے تعلق نہیں ہوتا۔ یا اسی طرح صحابہ کا نام آتا ہے تو وہاں رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے تو یہ سب کیا ہے؟ جملہ معترضہ کیا، اسی کو اب ذکر کرنے لگے ہیں کہ یہ جو اعتراض ہے، یہ جو جملے کا بیچ میں آنا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اتناب ہے۔ یہ کیا کس کی قسم ہے؟ اتناب کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تو کہتے ہیں ومنہا، اور وہ چیزیں جن کے ساتھ اتناب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک اعتراض ہے، وہو توسط لفظ، اور وہ کسی لفظ کو بیچ میں لانا ہے، اور لفظ مصدر ہے، اس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے، ایک ہو اس کو بھی کہیں گے لفظ، دس ہو ان کو بھی کیا کہیں گے؟ لفظ۔ تو مراد یہاں جملہ ہے، کیا مراد ہے؟ جملہ ہوگا، پورا ادھورا کچھ لفظ نہیں ہوں گے بھائی۔ تو کہتے ہیں وہو توسط لفظ، اور وہ لانا ہے کسی لفظ کو، یعنی جملے کو، بین اجزاء جملتین، کسی جملے کے اجزاء کے درمیان میں لانا ہے کسی دوسرے جملے کو، او بین جملتین، یا دو جملوں کے درمیان لانا، ایسے دو جملے مرتبطتین جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، یعنی ان میں اتصال ہو، یعنی کیا ہو؟ اتصال ہو، معنن باعتبار معنی کے، باعتبار معنی کے، تو دو جملے ہیں اور مرتبطتین معنی جن میں اتصال ہو معنی کے اعتبار سے، کیا معنی؟ معنی کے اعتبار سے اتصال ہو ان میں، یعنی دوسرا جملہ پہلے کے لیے تاکید ہو یا بدل ہو یا بیان ہو یا اسی پر معطوف ہو بھائی، تو مثلا دو جملے آئے بھائی اور ان میں اتصال ہے، تعلق ہے، کیونکہ پہلا، کیونکہ دوسرا جملہ کیا ہے؟ پہلے سے بدل ہے، توجہ ہے سبق کی طرف، فصل اور وصل میں تفصیل آئی تھی، دو جملوں میں کامل اتصال ہوگا جب ثانی کیا ہو؟ بدل ہو، یا جب ثانی کیا ہو؟ بیان ہو، یا جب ثانی کیا ہو؟ تاکید ہو، اسی طرح جو جملوں میں اتصال ہوگا جب درمیان میں واو آ جائے، کیونکہ واو کچھ مغایرت چاہتا ہے تو کچھ مناسبت اور اتصال چاہتا ہے، تو جب دو جملے ہیں اور ان میں معنی کے اعتبار سے اتصال ہے تو معنی، اور اس میں کتنی صورتیں میں نے ذکر کر دی؟ چار، دوسرا جملہ پہلے کے لیے بدل ہو، یا دوسرا جملہ پہلے کے لیے بیان ہو، یا دوسرا جملہ پہلے کے لیے تاکید ہو، یا دوسرا جملہ دوسرے جملے کا پہلے جملے پر عطف ہو جائے، تو اس قسم کے دو جملوں کے درمیان کسی جملے کو لانا یہ ہے اعتراض، یہ کیا ہے؟ اعتراض، لغرض، اس کا تعلق توسط سے ہے، توسط سے ہے، وہ بیچ میں جو جملہ لایا جاتا ہے یعنی جملہ معترضہ، وہ کس لیے لایا جائے گا؟ لغرض، کسی غرض کے لیے اور کسی مقصد کے لیے ہوگا، بات سمجھ میں آئی؟ اعتراض کی بات ہو رہی ہے، جملہ معترضہ، اور یہ ہمیشہ جملہ ہوگا، میں نے بتلایا جہاں، یہاں جو لفظ آیا نا لفظ، اس سے کیا مراد ہے؟ جملہ، کیونکہ جملہ معترضہ وہ ہمیشہ جملہ ہی ہوگا، جملے کا عجز نہیں ہوگا، اور اس کو کہاں لایا جاتا ہے؟ کسی ایک جملے کے بیچ میں بھی لایا جا سکتا ہے اور دو جملوں کے درمیان بھی لایا جاتا ہے، ایک جملے کے بیچ میں لانے کا معنی یہ ہے، یعنی ایک جملے میں مسند آئے گا، ایک مسند آئے گا اور مسند الیہ آئے گا، کبھی اسی طرح ان کے متعلقات ذکر ہوں گے، جار مجرور وغیرہ ذکر ہوں گے، مفعول وغیرہ ذکر ہوں گے، حال وغیرہ، ان جیسی ساری چیزیں ذکر ہوں گی، تو یہ جو سارے اجزاء ہیں جملے کے، ان کے بیچ میں کہیں پر بھی وہ آ سکتا ہے، ان کے بیچ میں کہیں پر بھی جملہ معترضہ آ سکتا ہے، اور ہمیشہ اس کو کسی غرض کے لیے لایا جائے گا، بغیر غرض کے نہیں ہوگا۔ دیکھیے دوبارہ ترجمہ، وَمِنْهَا الْاِعْتِرَاضُ، اور اتناب جن چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ان میں سے ایک اعتراض ہے، وَهُوَ تَوَسُّطُ لَفْظٍ، اور وہ کسی لفظ کو بیچ میں لانا ہے، کس کے بیچ؟ بَيْنَ اَجْزَاءِ الْجُمْلَةِ، کسی ایک جملے کے اجزاء کے درمیان، اور بَيْنَ جُمْلَتَيْنِ مُرْتَبِطَتَيْنِ مَعْنًا، یا دو ایسے متصل جملوں کے درمیان، یا دو ایسے جملوں کے درمیان، مرتبطتین معنی، جو آپس میں متصلین ہوں، جن میں جو آپس میں متصل ہوں معنی کے اعتبار سے، اور یہ بیچ میں لفظ یعنی جملہ کیوں لایا جاتا ہے؟ لغرض، کسی غرض کے لیے، نحو مثال کے طور پر، ان السمانین وبلغتها قد احوجت سمعی الى ترجمانی، ان السمانین، یہ شاعر ذکر کر رہا ہے، شاعر 80 سال کا ہو چکا ہے بھائی، 80 سال کا، اب شعر کہہ رہا ہے اور اسی بات کو ذکر کر رہا ہے کہ میں 80 سال کا ہو گیا ہوں، ان السمانین، بے شک 80، اور مراد کیا ہے؟ 80 اور چیزیں نہیں مراد، بلکہ اس کی زندگی کے 80 سال مراد ہیں۔ آگے ہے، وَبُلِّغْتَهَا، یہ دعا ہے، وَبُلِّغْتَ، اور تو بھی پہنچایا جائے، ہا، ان 80 سالوں کو، یعنی تجھے بھی اللہ اتنی لمبی زندگی دے، وَبُلِّغْتَهَا، اور تو بھی اس کو، ان 80 سالوں کو پہنچایا جائے، یعنی اللہ تمہیں بھی طویل اور لمبی زندگی دے۔ تو یہ جو ان السماء آگے خبر آ رہی ہے، یہ جو اسی بے شک جو 80 سال ہیں، قد احوجت، تحقیق انہوں نے محتاج کر دیا ہے، سمعی میری سماعت یعنی میرے کانوں کو، الا ترجمانی، کس کی طرف؟ ترجمان کی طرف، کس کی طرف؟ ترجمان، ترجمان جیم پر فتحہ بھی جائز، ترجمان جیم پر ضمہ بھی جائز، لیکن زیادہ رائج اور زیادہ استعمال جیم کے فتحہ کے ساتھ ہے. گویا جملہ یوں ہوا، ان سمانین قد احوجت سمعی الى ترجمانی، بے شک 80 سال جو ہیں انہوں نے محتاج کر دیا ہے میرے کانوں کو ترجمان کی طرف، کس کی طرف؟ ترجمان کی طرف محتاج کر دیا ہے. اور بیچ میں دعا دے دی، وبلغتها، کہ تو بھی اے مخاطب تجھے بھی اللہ اس عمر تک پہنچائے، یعنی تجھے بھی اللہ طویل زندگی نصیب فرمائے. اب دیکھیے یہاں ترجمان آیا، 80 سالوں نے میرے کانوں کو کس کا محتاج بنا دیا ہے؟ ترجمان. بھائی ترجمان تو اس کو کہتے ہیں جو ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف بات کی تفسیر کرے، وضاحت کرے، ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف وضاحت کرے کسی بات کی. لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد ہے کوئی تکرار کر دے، وہی بات جو کسی نے کہی ہوتی ہے اسی کا کوئی تکرار کر دے اونچی آواز سے، اسی کو دہرا دے. تو 80 سالوں نے میرے کانوں کی سماعت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اب انہوں نے مجھے کسی ترجمان کا محتاج بنا دیا ہے. اور ترجمان سے کیا مراد ہے؟ یعنی مجھ سے کوئی بات کہے تو مجھے تو سنائی نہیں دیتی، تو ترجمان چاہیے ہوتا ہے جو اسی بات کو کا تکرار کر دے، دوبارہ اس کو دہرا دے ذرا اونچے لفظوں کے ساتھ. معنی سمجھ میں آ گیا؟ اب شاید نے درمیان میں وبلغتها کہا، تو یہ ہے جملہ معترضہ کہ تو بھی اس مخاطب، تجھے بھی اللہ اتنی ہی زندگی نصیب فرمائے، اتنی ہی زندگی. اور یہ جو واو ہے اس واو کو بھی واو اعتراضیہ کہیں گے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ واو اعتراضیہ کہتے ہیں، جو جملہ معترضہ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. تو اب یہاں غرض کیا ہے؟ دعا دے رہا ہے شاعر، غرض کیا ہے، کیوں دعا دے رہا ہے؟ وجہ یہ کہ شاعر شعر میں ایک بات کہہ رہا ہے اور شروع میں 80 ذکر کر دیا، اور 80 کے فوراً بعد سننے والے کو دعا دے دی. اور انسان تو ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی لمبی زندگی ہو، تو جب دعا آ گئی اور 80 کے بعد آ گئی تو سننے والے کی فوراً توجہ ہو گئی بھائی، کیونکہ اس کی پسند کی بات آ گئی، اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ 80 سال کی عمر کی دعا دی جا رہی، تو اس کی پسند کی بات آ گئی تو وہ متوجہ ہو جائے گا، اور جو بات شاعر کہہ رہا ہے اس کو توجہ سے سن لے گا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتا ہے ان سمانین وبلغتها قد احوجت سمعی الى ترجمانی، بے شک 80 سال جو ہیں اور تو بھی اس عمر کو پہنچایا جائے، یعنی تجھے بھی اتنی عمر عطا کی جائے، تو تحقیق انہوں نے محتاج کر دیا ہے میرے کانوں کو ترجمان کا. ونحو قوله تعالى، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ویجعلون للہ البنات سبحانہ ولہم ما یشتہون، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ جو مشرکین ہیں وہ تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جس کو وہ پسند کرتے ہیں، جس کے وہ خواہش رکھتے ہیں. تو دیکھیے ذرا سبحانہ کو درمیان سے ہٹائیے، اب دیکھیے بھائی پورا کلام، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ جس کی وہ خواہش کرتے ہیں، یعنی بیٹے، اللہ کے لیے یہ بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ بیٹے پسند کرتے ہیں. بیٹی کوئی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زندہ زمین میں یہ دفن کر دیتے ہیں، یہ اتنے ظالم لوگ ہیں. تو یہ ایک کلام ہے، اور اس میں دیکھیے للہ البنات یہ جار مجرور، ولہم ما یشتہون یہ بھی کیا ہے جار مجرور، تو معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان کیا ذکر کر دیا گیا، سبحانہ اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے، بھائی پاک ہے. اور یاد رکھیے یہ پورے جملے کے معنی میں ہے، سبحانہ کس معنی میں ہے، کیونکہ میں نے ذکر کیا تھا اعتراض کا جملہ ہونا ضروری ہے، وہ ہمیشہ جملہ ہوگا جملہ معترضہ، اور یہ سبحانہ یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر محذوف ہے، مفعول مطلق ضربت ضربن، مفعول مطلق کسے کہتے ہیں، وہ مصدر ما قبل فعل کے معنی میں ہو، تو یہ سبحانہ یہ عالم مصدر ہے، یہ کیا ہے عالم مصدر ہے، اور یہ تسبیح کے معنی میں ہے، تسبیح سبح یسبح تسبیح کا معنی پاکی بیان کرنا، تو گویا یوں کہا گیا اسبحہ تسبیحا میں پاکی بیان کرتا ہوں اس اللہ کی تسبیحا، پاکی بیان کرنا اسبحہ تسبیحا، تو پھر کیا کیا گیا اس فعل کو حذف کر دیا گیا اور تسبیح کی جگہ سبحانہ عالم مصدر استعمال کر لیا گیا، کیونکہ تسبیح کا بھی وہی معنی جو سبحانہ کا معنی ہے، اور وہ جو مفعول تھا اس کی طرف سبحانہ کی اضافت کر دی گئی سبحانہ، تو یہ کس معنی میں ہوا اسبحہ تسبیحا کے معنی میں ہے، تو یہاں پر اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، اس غرض کے لیے اس کو یہاں ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.